لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المصدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابو القاسم محمد السلام على اسد الله الخالق غالب على كل خالق علي بن ابي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين مظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صلى مومنین کرام سامعین محترم عزیزان کرام قدر ایام شہادت مظلومانہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں برپا کی گئی ان خمسہ مجالس میں تسبیح حضرت زہرا اور مقام سبوحیت کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. میں نے گزشتہ تین نشستوں میں کوشش کی کہ کچھ مطالب تسبیح کے حوالے سے آپ کی خدمت میں تقدیم کر سکوں. تسبیح جس کے بارے میں پروردگار عالم نے قرآن کریم میں بارہا اشیاء کی تسبیح کے اعتبار سے سبح للہ ما فی السماوات یسبح للہ ما فی السماوات اور اس حوالے سے کئی مقامات ہیں کہ جہاں پر پروردگار عالم نے بارہا اس کو ذکر فرمایا. تسبیح کیا ہے؟ کل میں نے آپ کی خدمت میں لغوی معنی کے اعتبار سے مطلب کو پیش کیا کہ اصل میں یہ مادہ پانی میں یا ہوا میں حرکت کرنے کو کہتے ہیں۔ جیسے ہی حرکت کا تصور ذہن میں آتا ہے تو انسان کا اپنے مبدا اسٹارٹنگ پوائنٹ سے دور ہو کر اپنی منزل کے نزدیک ہونے کا تصور خود بخود ایجاد ہو جاتا ہے۔ اب یہ حرکت فزیکل اعتبار سے ہو تب بھی یہ معنی صدق کرتا ہے، معنوی اعتبار سے درجات میں ہو تب بھی یہ معنی صدق کرے۔ خب، اشیاء میں یہ حرکت اپنے مبدا، اپنے اوریجن، اپنے سٹارٹنگ پوائنٹ سے دور ہو کر منزل کی طرف نزدیک ہونا، تمام اشیاء میں، تمام مخلوقات میں اس حرکت کی اصل اس کے نتیجے کی طرف ہے، یعنی نزدیک ہونا۔ اب جتنی نزدیک ہوتی چلی جائے گی اپنے مقصد سے تو اپنے مبدا، اپنی ابتدا سے دوری پیدا کرتی چلی جائے گی۔ اگر منزل لامحدود ہے، اگر مقصود لامحدود ہے تو حرکت خود بخود لامحدود۔ لہذا مخلوقات کے لیے خوب اپنی جگہ ایک بحث ہے کہ آیا اس کا معنی یا لازمہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کبھی کمال تک نہیں پہنچ سکتا؟ نہیں، یہ معنی نہیں۔ مخلوق کبھی کمال تک نہیں پہنچ سکتی، یہ معنی درود پڑھیے گا محمد اللہ۔ اب اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ مخلوقات کے لیے درجہ کمال پر پہنچنا ناممکن ہے، یہ مطلب نہیں، لیکن مخلوقات چونکہ محدود ہیں لہذا ان کی اپنی نسبت سے کمال بھی محدود ہے۔ لیکن جس حرکت کی طرف یہ جا رہے ہیں وہ ذات اگر لامحدود ہے تو کم از کم ان کا سفر بطرف کمال لامحدود ہو جاتا ہے، اور یہ وہ مقام ہے کہ جو مخلوقات نے حاصل کرنا ہے۔ اسی حرکت کا نام مخلوقات میں تسبیح ہے۔ لہذا اب کئی مقامات پر اس چیز کو بیان کیا گیا، لیکن اب یہی لفظ سبحان یا سبوح جب پروردگار کے لیے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو پھر وہاں مرحلہ، چونکہ خدا میں حرکت متصور نہیں، کیونکہ نہ جس کی ابتدا ہو، نہ جس کی انتہا ہو، جو خود اول ہو، جو خود آخر ہو، اس کے لیے نہ ابتدا ہے نہ انتہا، تو جس کی ابتدا اور انتہا نہ ہو اس کے لیے حرکت اصلا متصور نہیں ہے۔ بس یہ فرق ہمیشہ خالق اور مخلوق میں باقی رہتا ہے کہ خالق ان تمام جتنی بھی یہ صفات سلبیہ کیا ہیں کہ حرکت کرنا موجود کے محدود ہونے کی دلالت پہ کرتا ہے۔ چونکہ خدا محدود نہیں ہے لہذا خدا کی نسبت حرکت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ لیکن اب پروردگار خود اپنے لیے لفظ سباح کو استعمال کر رہا ہے، سبوح اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، سبحان اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، تو پھر ناظر کس چیز پر ہے؟ ناظر اس ڈیفینیشن کو جو ہم نے آپ کی خدمت میں کیا، حرکت کا ایک لازمہ، اب ہم لازمے کی بات کریں جو ہمارے ذہن میں آیا، اپنے ابتدا، اپنی اوریجن سے، اپنے پہلے پوائنٹ سے دوری۔ خدا کے لیے سبحان کا جو معنی، سبوح کا جو معنی صدق کرتا ہے، اس میں حرکت کے بغیر صرف دوری کا تصور، حرکت کا تصور نہیں، صرف دوری کا تصور۔ اب یہ دوری کا تصور کیا ہے؟ یہ وہ تمام صفات سلبیاں ہیں کہ کل بھی میں نے جس کی طرف اشارہ کیا تھا، اب غور کیجیے گا۔ خدا سبحان کا معنی کیا ہے؟ ہر طرح کا نقص، ہر طرح کا عیب، ہر طرح کی کمی ذات پروردگار عالم سے دور ہے۔ اب یہ خود اپنے اندر ایک عجیب معنی ہے، غور کیجیے گا اس کا معنی کیا ہے، کہ جو خدا سے دور ہے، جو خدا سے دور ہے وہ خود بخود فنا کی طرف حرکت کر رہا ہے، اس لیے کہ خدا کے نزدیک دوری
آ ہی نہیں سکتی، دوری نہیں آ سکتی. اب خود ہمیں یہ تھوڑی دیر کے لیے سوچنا پڑے، اگر خدا کے نزدیک دوری نہیں آ سکتی تو خدا اپنے سب سے زیادہ جس کو نزدیک رکھنا چاہتا ہوگا، جسے خدا اپنے سب سے زیادہ نزدیک رکھنا چاہتا ہوگا، سب سے پہلے کیا کرے گا؟ اس سے ہر طرح کے نقص کو دور کر دے گا. اور جیسے ہی وہ کسی کے لیے ہر طرح کے نقص کو دور کرنے کا ارادہ کرتا ہے، یہی ارادہ آیت میں تبدیل ہو کر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا بن جاتا ہے. وہ خود ہر طرح کی، ہر طرح کے عیب، ہر طرح کے رجس، ہر طرح کے نقص سے دور ہے، لہذا جو اس کے سب سے نزدیک ہوگا اس کا مرتبہ اسی اعتبار سے. اب فرق صرف یہ ہے کہ وہ بذات دور ہے، اس کی اپنی ذات میں ہے، اور ان کا خدا نے ارادہ کیا ہے. بس یہ فرق ہمیشہ ان کے اور خدا کے درمیان میں باقی رہے گا. لہذا اب غور کیجئے گا، اب یہ جو تسبیح کا تصور ہم نے لغت کے اعتبار سے کہا، لیکن اب اس کا معنی کیا ہے؟ یہ جو ہر شے کے اندر اس کی حرکت اور اس کے اندر تسبیح، یہ جو مرحلہ ہے، یہ کیسے ہے؟ یہ ایسے ہے کہ اس تسبیح کی کیفیت میں دو مقامات ہیں، ان کو فرض کیجئے گا، چونکہ ہر شے تسبیح کر رہی ہے. اب یہ تسبیح ہے، یہ ٹھیک ہے کہ وہ حرکت کرے گی، حرکت ایک مرحلہ ہے، لیکن جیسے ہی کوئی شے خلق ہوئی ہے، کیا اپنی خلقت کے مرحلے میں کوئی تسبیح کر رہی ہے یا نہیں؟ تو میں نے آپ کو کل خدمت میں عرض کیا، اس پر بحث بدو مرتبہ پہلے بھی کر چکا ہوں، کہ تسبیح علت محدثہ بھی ہے، یعنی کاز آف کریشن بھی ہے، کاز آف کریشن بھی ہے، یعنی وہ شے جو قابلیت تسبیح رکھتی ہوگی وہ وجود میں آئے گی. پھر علت مبقیہ بھی ہے، یعنی اس کو باقی رکھنے کی بھی جو کاز ہے وہ یہی تسبیح ہے، یعنی وجود میں آنے کے بعد اگر تسبیح کرے گا تو باقی رہے گا. ورنہ کل من علیہ فان، ورنہ کل شے ان حالک، یہ تمام کے تمام مقامات کیا بتا رہے ہیں؟ کہ جو پھر بعد میں تسبیح نہیں کرے گا اس کی نصیب میں بھی، کیونکہ حرکت نہیں کرے گا اپنے کمال کی طرف، اپنے مقصد. پس اب تسبیح کے دو مقام ذہن میں رکھیے گا، ایک مقام جیسے ہی قابلیت تسبیح رکھتا ہے تو وجود میں آتا ہے. اب یہ وجود میں آتے ہی تسبیح کیا ہے، اس کے لیے پروردگار عالم نے ارشاد فرماتا ہے، الذی احسن کل شیء خلقہ، ہر شے، کل شے اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسنا خلقا ہوں، اللہ نے ہر شے کو اس کے حسن کے ساتھ خلق کیا ہے. لہذا بحث عقائد کی اپنی جگہ پر تفصیلی بحث، لیکن اشارہ کروں گا کہ ایک بحث اپنی جگہ خیر و شر کی بحث عقائد میں، توحید میں کی جاتی ہے، وہاں پر یہ مباحث تفصیل سے بیان کیے جاتے ہیں کہ پروردگار چونکہ خیر مطلق ہے، لہذا اب یہ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں آپ کی اور اپنی سمجھ کے لیے، کہ وہ شر خلق کر ہی نہیں سکتا. یہ یہاں پہ اب نہ توانائی کی بحث نہیں ہو رہی، یہ نہ توانائی کی بحث نہیں ہے کہ اللہ شر خلق نہیں کر سکتا، یہاں پر مراد کیا ہے؟ شر ہوتا ہی وہ ہے جو تسبیح کی قابلیت نہیں رکھتا. لہذا کائنات میں شر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، شر جو کچھ بھی ہے وہ ریلیٹو کانسیپٹ ہے، حقیقت کے اعتبار سے شر نہیں ہے. مثلا ہم عام طور پر اس کا مثال دیتے ہیں کہ اگر کسی کو بچھو کاٹ لے تو یہ بچھو کا کاٹنا چونکہ اس کے لیے باعث درد و تکلیف، اور تکلیف ہمارے لیے باعث ناراحتی ہوتی ہے، لہذا ہم اس کو شر سمجھتے ہیں. لیکن اگر مثلا یہی شخص کسی کینسر جیسے خوفناک مرض میں مبتلا ہو اور اس کو اگر کوئی یہ بتا دے کہ اسی بچھو کے کاٹنے میں تیری اس بیماری کا علاج ہے، تو ابھی تک جو بچھو سے بھاگ رہا تھا وہی اسی بچھو سے لپٹنے لگتا ہے. ابھی جس کو شر سمجھ رہا تھا اگر متوجہ ہو جائے، اگر متوجہ ہو جائے تو اسی کے لیے وہ خیر بن جاتا ہے. لہذا اگر کسی کی اصل خلقت کے حسن کی طرف نظر ہو تو اسے شر دکھائی ہی نہیں دے گا، اسے شر نہیں دکھائی دیتا. اب اللہ تبارک و تعالی نے کائنات میں جو کچھ بھی خلق کیا ہے سب خیر ہے، سب حسین ہیں، سب بہترین ہیں، لہذا اللہ کی صنعت میں، اللہ کی خلقت میں کوئی عیب نہیں، عیب نہیں ہے. لیکن ہر شے اپنے رتبے وجودی کے اعتبار سے ایک درجہ پیدا کرتی ہے، اس درجاتی اعتبار سے افضل و مفضول ہے، عیب نہیں ہے. اب یہ بحث ہے، پھر تھوڑی سی تفصیلی سنگین بحث ہے، میں نے پہلے دن آپ کو متوجہ کر دیا تھا کہ کچھ چیزوں کو سمجھنے کے لیے، اور خصوصاً اگر وہ شے، وہ مطلب جناب سیدہ سے مربوط ہو جائے، تو جب تک عقل کو تھوڑا سا اوپر لے کر نہیں آئیں گے مطالب کو سمجھنا آسان نہیں ہوگا. لہذا اب غور کیجیے گا، تمام کے تمام یہ جتنے بھی درجات ہیں یہ درجات وجودی ہیں. اب یہ کیسے ہے، ایسے ہے، اس کو میں آسان الفاظ میں کوشش کروں گا کہ سمجھاؤں، کہ آپ اگر سورج کو مثال کے طور پر لیں تو سورج کی جو شعائیں ہیں وہ سورج کا لازمہ ہیں. یہ بحث اپنی جگہ پر ہے انشاءاللہ، اب چونکہ خود عقائد ایک موضوع ایسا ہے کہ جسے اب ہم نے اپنے ممبروں سے بیان کرنا تقریباً چھوڑ دیا ہے، ورنہ اس ممبر کا اصل حق یہ ہے کہ نہج البلاغہ کی توحید کے تصور کو اسی ممبر سے بیان کیا جائے، اور انشاءاللہ کبھی خدا نے اگر توفیق دی نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ اس کو سمجھنے کے لیے، بیان کے لیے ایک تفصیلی ابحاث درکار ہیں. بس پروردگار عالم کی نہ ذات سے کچھ نکل سکتا ہے نہ صفات سے. کیوں؟ اس لیے کہ ذات و صفات عین یک دیگر ہیں. لہذا وہاں جب خطبے میں امام فرماتے ہیں کہ کمال الاخلاص نفی و صفات ہی ان ذات، اس کی ذات سے اس کی صفات کی نفی کرنا. یہاں پہ نفی سے مراد یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ یہ کہیں کہ خدا عالم نہیں ہے، بلکہ مراد کیا ہے، اس صفات کی نفی سے مراد یہ ہے کہ خدا عالم نہیں ہے، عین علم ہے. خدا قادر نہیں ہے، عین قدرت ہے. یہ تمام کے تمام ہمارے اور آپ کے لیے تسامحاً پروردگار میری اور آپ کی سمجھ کے لیے اللہ عالم ان کہتا ہے، ورنہ اللہ عالم نہیں ہے، عین علم ہے. یہ توحید کا ایک مرتبہ ہے. اب جب خدا کی ذات اور صفت دونوں ایک ہی ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اکائی وجود میں آتی ہے. میں اپنے نوجوان بچوں کے لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ یہ زیادہ مبتلا ہو جاتے ہیں اس طرح کی گفتگو میں. وہ سنگلیرٹی وجود میں آتی ہے جس کے لیے دوسرے کا کوئی تصور نہیں ہے. یہ وہ سنگلیرٹی ہے، یہ وہ چیز ہے، یہ وہ بسیط ذات ہے کہ جس کے لیے دوسرے کا کوئی تصور نہیں ہے، اور چونکہ لامحدود ہے لہذا اس سے کوئی حصہ اور جز بھی نہیں ہو سکتا. لہذا یاد رکھیے گا، وحدت الوجود میں صوفیہ کا اور عرفان کا مسلک یہاں سے تبدیل ہوتا ہے کہ صوفیہ کا مسلک یہ کہتا ہے کہ وحدت الوجود کا معنی یوں سمجھ لیجئے کہ ایک سمندر ہے اور آپ نے سمندر میں سے کچھ پانی نکالا اور نکال کر دوبارہ ڈالا، اس کو وہ وحدت الوجود کا معنی دیتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں جس سمندر سے پانی کے قطرے جدا ہو جائیں وہ خدا کی وحدت کو بیان کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ جو آپ نے قطروں کو جدا کر دیا وہ سنگلیرٹی کے خود بخود خلاف ہو جائے گا. یہ جو سنگلیرٹی ہے، سنگلیرٹی کا معنی کیا ہے کہ پھر وہ اپنے اندر اجزاء، اپنے اندر ترکیب، اپنے اندر حصوں کے تصور کو ختم کر دیتا ہے. بس خدا کی ذات سے یا صفات سے کوئی چیز نکل نہیں سکتی. اب سوال کر، ہم کہاں سے آئے، مخلوقات کیا چیز ہیں؟ تو فرمایا کہ نہ ذات نہ صفت، بلکہ لازمہ ذات ہے تمام مخلوقات. اب لازمہ ذات کیا ہوتا ہے؟ مثلا نمک کی نمکینی کیا ہے؟ اس کی ذات کا لازمہ ہے. پانی کی تری کیا ہے؟ اب تری پانی نہیں ہوتا، نمکینی نمک نہیں ہوتی، نمک کا لازمہ نمکینی ہے. پانی تری نہیں ہوتی، تری پانی نہیں ہوتا، لیکن تری پانی کا لازمہ ہے. اسی طرح سے اگر آپ سورج کو تصور کریں گے تو روشن بھی ہوتا ہے اور گرم بھی ہوتا ہے. سراج وجعلنا، ہاں وجعلناکم سراجن وحاجا، ہم نے تمہارے لیے قرار دیا، کس کو؟ سورج کو کیا قرار دیا؟ سراجن وحاجا، چمکتا ہوا اور گرم حرارت والا. یہ دو چیزیں، یہ دو تعریف اللہ نے سورج کی ہیں. آپ کبھی بھی سورج کو سوچیں گے نہ کبھی آپ کو اندھیرا سمجھ میں آئے گا اور نہ کبھی ٹھنڈک سمجھ میں آئے گی. سورج کی خاصیتوں میں دو چیزیں کیا ہیں؟ حرارت اور روشنی. اب یہ حرارت اور روشنی جو مجھ تک اور آپ تک پہنچ رہی ہے، کیا یہ سورج ہے؟ کیا یہ اس کی صفت ہے؟ نہ صفت ہے نہ ذات ہے، بلکہ کیا ہے؟ چونکہ وہ روشن ہے روشنی نکلے گی، کیونکہ وہ گرم ہے حرارت نکلے گی. اب یہ نکلنے والی روشنی، یہ نکلنے والی حرارت نہ ذات ہے نہ صفت ہے بلکہ لازمہ ذات ہے. لہذا جب حضرت نے اپنی مثال دینا چاہی، درود پڑھے گا محمد علیہ، تو فرمایا کہ ہماری حیثیت، ہماری مراد، تمہارے اور خدا کے درمیان میں ہم کیسے ہیں؟ جیسے سورج اور دنیا کے درمیان میں اس کی شعائیں ہیں. لیکن آپ اسی شعاع کو تھوڑی سی دیر کے لیے تصور کیجئے گا. اس شعاع کا ایک سرا وہ ہے جو سورج سے بالکل اٹیچ ہے، اور ایک وہ سرا ہے کہ جہاں پر آ کر اس سورج کی کیفیت، اس کی روشنی، اس کی کرن اپنے اختتامی مرحلے پر ہے. اب یہ جو وہاں سے چل رہی ہے یہ تو شعائی، لیکن جتنا سورج کے نزدیک ہے اتنی اس کی صفات سورج سے مماثل ہیں، اور جتنا یہ سورج سے دور ہوتی جائے گی رہے گی روشنی، رہے گی حرارت، لیکن آہستہ آہستہ ہر درجے میں اس کے اندر اس اعتبار سے کمی پیدا ہوتی چلی جائے گی. اب یہ کمی کا پیدا ہو جانا عیب نہیں ہے، اپنے درجے کے اعتبار سے پچھلے درجے کے مقابلے میں کم ہونا ہے. اب تمام مخلوقات خدا کی نسبت ایسے ہی ہیں، لیکن وہ جو کہ اول مخلوق ہوگا، میں کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا، خالق مطلق کے مقابلے پر جو اول مخلوق ہوگا وہ کیسا ہونا چاہیے؟ بس بالکل خالق جیسا ہونا چاہیے. لا فرق بینک و بینہم، اس میں اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے. جو واحد فرق باقی رہ جاتا ہے، انہم کیا عبادوں کا و خلقوں کا، یہ تیرے بندے ہیں، یہ تیری مخلوق ہے، اس کے بعد کوئی فرق نہیں ہے. فرق صرف اتنا رہ جاتا ہے تمام اسماء اور صفات کے مظہر ہیں، بس فرق یہ ہے کہ یہ اسماء اور صفات خالق کی اپنی ہیں، ان کی خدا کی دی ہوئی ہے. اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے. اس کے علاوہ زیارت رجبیہ میں میثاق امام، کوئی فرق ان کے درمیان میں، ان میں اور تیرے درمیان میں. واحد فرق جو باقی رہ جاتا کیا ہے؟ اور یہی وہ فرق ہے جس کو اہل بیت اطہار نے یہ کہہ کر بتایا کہ ہم میں خدا مت کہنا، بس خدا نہیں کہنا، اس کے بعد جو کہو گے کم کہو گے. کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری عقل محدود، ہمارا نور لامحدود ہے، تم نہیں پہنچ سکتے ہم تک. اب یہ جو مرحلہ ہے عزیز، اب جیسے جیسے اگلا مرتبہ آتا جائے گا یہ رتبہ وجودی کے اعتبار سے ضعیف ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن ضعیف ہونے کے باوجود بھی چونکہ نکلا کمال سے ہے اس لیے صاحب کمال ہوگا. اب یہ رتبہ وجودی کم ہوتا ہے، جب کم ہوتا ہے تو عالمین خلق ہوتے ہیں. عالمین خلق ہوتے 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 جو سب سے پست عالم ہے اسے عالم دنیا کہتے ہیں. دنیا کیا چیز ہے؟ قبلہ موجود ہے بزرگوار، مجھ سے زیادہ بہتر اشیاء کو جانتے ہیں. دنیا کس سے نکلا ہے؟ دنوب سے. دنوب اس مادے سے، دو لفظ ہمارے ہاں سب سے زیادہ کامن ہیں، ایک دنیا، دوسرا ادنا. ادنا کسے کہتے ہیں؟ پست کو. دنیا اسی مادے سے ہے، دنیا یعنی عالم پست. اس کی پستی کیا ہے؟ اس کی پستی یہ ہے کہ یہ عالم مادہ ہے. بہرحال یہ پھر کبھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کروں گا یہ مطالعے، لیکن آج صرف اشارہ کر رہا ہوں. عالم دنیا کی پستی کیا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ عالم مادہ. یہ پستی ہے. کیوں پستی ہے؟ اس لیے کہ عالم مادہ مادہ ہونے کی وجہ سے ہمیشہ ٹائم اینڈ اسپیس کانسٹرینٹ میں رہے گا. مادے کے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ یہ ٹائم اینڈ اسپیس کانسٹرینٹ سے، زمان و مکان کی قید سے باہر نکل سکے. عالم مادہ نہیں نکل، یہ نہیں نکل سکتا. یہ عالم مادہ زمان و مکان کی قید سے باہر، یہ اس کی سب سے بڑی پستی ہے، یہی تو اس کی پستی ہے. اب جو زمان و مکان میں قید ہے وہ زمانے کے اعتبار سے بھی محدود ہو جاتا ہے، مکان کے اعتبار سے بھی محدود ہو جاتا ہے. اب اس محدود سے، یہ محدود ہے، اب غور کیجیے گا، اس محدود عالم کا زمانہ ابھی تک انسان کو سمجھ میں آیا ہے؟ ابھی تک تو انسان باتیں کر رہا ہے، ابھی تو صرف زمین پر ہے، ابھی تو اسے یہی نہیں پتا کہ میں کسی اور سیارے پہ چلا جاؤں گا تو وہاں پہ وقت کیا ہوگا. کسی اور کہکشاں میں چلا جاؤں گا تو زمان کیا ہوگا. جتنی بھی باتیں کر رہا ہے یہ ٹائم ٹریول کی وغیرہ وغیرہ کی، یہ ابھی تک صرف خیالات اور کہانی اور فکشن کی دنیا ہے، ورنہ ابھی تک انسان کو یہ سمجھ ہی نہیں آیا کہ میں جیسے ہی دنیا سے باہر نکلوں گا وہاں پر عالم کیا ہوگا، وہاں زمان کیا ہوگا، وہاں مکان کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں پتا انسان کو، اور یہ ابھی عالم مادہ کے اندر باتیں کر رہا ہے. لہذا جیسے ہی آپ انسان کو عالم دنیا سے باہر نکل کر ٹائم اینڈ اسپیس سے باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، وہیں اس کی عقل بند ہو جاتی ہے، پھر اس کو چیزیں سمجھ میں آنا بند ہو جاتی ہیں. لہذا ایک چھوٹی سی تجلی اللہ نے معراج کی صورت میں کرائی تھی. تمہیں 1400 سال گزر گئے، تم اتنی سی حرکت نہیں سمجھ پائے، یہ حرکت ابتدائی طور پر عالم ملک سے ملکوت کی طرف ہے. لہذا ہم معراج کے لیے سر اوپر اٹھا رہے ہوتے ہیں جبکہ ملک کو اوپر نہیں اندر تلاش کرنا ہوتا. اوپر نہیں ہے، ٹائم اینڈ اسپیس کو اوپر سے ختم نہیں کرنا، یہ اوپر کی حرکت نہیں ہے، یہ اندر کی حرکت ہے، یہ فزیکل حرکت نہیں ہے، یہ معنوی حرکت ہے. بس اس کو سمجھنے کے لیے 1400 سال ہو گئے، ابھی تک تو تمہیں یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اللہ نے اپنے پروردگار نے اپنے بندے کو سیر کیسے کرائی. یہ سیر ہے، سیر یعنی حرکت، ابھی جو بحث ہماری ہو رہی ہے. لہذا غور کیجئے گا، ہر شے جو اللہ نے خلق کی، اب یہ عالم دنیا پسترین عالم، اس پسترین عالم میں بھی آپ کو اور ہمیں درجات سمجھ میں آتے ہیں. عالم مادہ، اب غور کیجئے گا، مادہ میٹر، میٹر کے بھی درجات، اس کے مثلا ہمیں اور آپ کو آج ترقی کرنے کے بعد اتنا پتہ لگ گیا کہ اس کا جو مثلا اٹامک نمبر ہے اس کے اعتبار سے کسی کے اندر الیکٹران پروٹون زیادہ، کسی کے اندر کم، لیکن اس اعتبار سے اب آپ درجہ سمجھ سکتے ہیں یا نہیں کہ بھائی جس کے زیادہ اٹامک نمبر ہوں گے اس میں سے کم اٹامک نمبر والا نکل سکتا ہے یا نہیں آ رہا ہے. یہ رتبہ وجودی ہے، اس اعتبار سے آپ نیچے کی طرف آتے ہیں. لیکن جہاں کسی ایٹم کا صرف ایک الیکٹران اور ایک پروٹون رہ جائے، اب اس سے نیچے کچھ بنا سکتے ہیں آپ؟ آدھے الیکٹران آدھے پروٹون والی، صرف الیکٹران صرف پروٹون، ہاں ہو سکتا ہے، الیکٹران تنہا ہو سکتا ہے، پروٹون تنہا ہو سکتا ہے، لیکن وہ شیعیت نہیں رکھتا ہوگا. شے ہوگی کوئی؟ شے نہیں ہوگی. اب یوں سمجھ لیجئے، میں آپ اپنی ذہنیت کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، کہ عالم مادہ میں بھی جو پست ترین چیز خلق ہو سکی، وہ پست ترین چیز کے جو قابلیت تسبیح رکھ کر قابلیت وجود پیدا کر سکی، وہ کیا ہے؟ ہائیڈروجن کا ایٹم. اب اس سے نیچے کی چیزوں میں قابلیت تسبیح ہی نہیں تھی، اس سے نیچے نہیں ہے، ان میں قابلیت تسبیح نہیں ہے، لہذا وہ وجود میں نہیں آئی. لیکن خود یہ اجزاء پر مشتمل ہے یا نہیں؟ اپنی جگہ. لیکن اب غور کیجئے گا، اسی ذرے سے آپ تسبیح کا معنی کیسے نکالیں گے؟ تسبیح کا الذی، اللہ نے کون ہے؟ احسن کل شیء خلقہ، ہر شے کو اللہ نے احسن خلق کیا، ہر شے اللہ کی بہترین خلق ہوئی ہوئی ہے. اب یہ بہترین خلقت کیا ہے؟ بہترین خلقت یہ کہ یہ ایک الیکٹران اور ایک پروٹون والا ہائیڈروجن، یہ جو پراپرٹیز آپ کو دے سکتا ہے وہ دنیا میں کوئی اور چیز، بس اس کے یہ خاص کمالات ہیں، اس کی پراپرٹیز، یہ اس سے مختص ہیں، یہ کوئی اور نہیں دے سکتا. اس کا اپنی انہی پراپرٹیز کو ظاہر کرنا وہ ابتدائی تسبیح ہے، کہ جب یہ اس کو ظاہر کرتا ہے تو اپنے کمال کو نہیں، اپنے خالق کے کمال کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے. کو اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو جو ہائیڈروجن کی پراپرٹیز ہے وہ کسی اور چیز میں سے نکلوا کر دکھا دو، اگر نہ نکال کر دکھا تو سمجھ لینا کہ یہ جو نکال کر دکھا رہا ہے یہ اپنے پروردگار کے کمال کو اپنے کمال سے ظاہر کر رہا ہے. لیکن اب یہ جو کمال ظاہر کر سکتا ہے اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کر سکتا. اب آپ اٹامک نمبر بڑھاتے جائیں، ایلیمنٹ تبدیل ہوتا چلا جائے گا، ہر ایلیمنٹ کے اپنے کمالات ہیں جو اس کے علاوہ کسی اور کے اندر سے ظاہر نہیں ہوتے جائیں گے. جیسے جیسے آپ اٹامک نمبر بڑھاتے جائیں گے ایلیمنٹ بنتا جائے گا، ایلیمنٹ کی پراپرٹی سامنے آتی جائیں گی، لیکن جو اس کا کمال ہوگا، لہذا تمام دھاتوں میں سونا صرف ایک ہی چیز ہوگی، تمام دھاتوں میں لوہا صرف ایک ہی چیز ہوگی، دوسرا نہیں ہو سکتا. اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ ان کے اندر جو آپس میں مل کر کسی کمپاؤنڈ کو بنانے کی صلاحیت ہے، آپ نے دریافت کیا؟ آپ نے کہا جی ہم نے الائے بنایا، مختلف دھاتوں کو ہم نے مختلف دھاتوں سے ملا کر ایک اور چیز بنا لی. یا آپ نے بنائی ہے یا خدا نے ان کے اندر چھپا کر رکھی ہوئی تھی؟ اگر آپ کے بس میں باتیں ہیں تو جو چیزیں آپس میں نہیں ملتی ان کو ملا کر دکھا دو، نہ ملا سکو تو سمجھ لینا کہ یہ تمہارے ملانے سے نہیں مل رہی، اپنے خالق کے کمال کو ظاہر کر رہی ہے. اب ایلیمنٹ اپنے کمال الگ ظاہر کرتے ہیں، کمپاؤنڈز اپنے کمالات الگ ظاہر کرتے ہیں، اسی کو بڑھا دیجئے، ان سب میں کمالات ہیں، یہ جمادات ہیں، یہ اپنے کمالوں کو ظاہر کرتے ہیں، لیکن اس تمام تر کمال کے باوجود بھی یہ پہاڑ بن جاتے ہیں، یہ کرسٹلز بن جاتے ہیں، قیمتی پتھر بن جاتے ہیں، سب کچھ بن جاتے ہیں، ایک سے ایک قیمتی دھات بن جائیں گے، لیکن جو ہیں وہی رہیں، ایک سے دو ہونے کی صلاحیت ان کے اندر موجود نہیں ہے. اب یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی مادے سے ملے ہوئے جانداروں کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے جو ان سب میں نہیں ہے. لہذا وہ چھوٹا سا بیکٹیریا جو ایک سے دو ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، علامہ اقبال نے گلہری اور پہاڑ کے اندر جس چیز کو بیان کرنا چاہا وہ یہی مقام تھا، جمادات جتنے بڑے ہو جائیں، جتنے محکم ہو جائیں، ذرا چھالیاں توڑ کر پہاڑ جتنا بھی کم ہو کم، ایک قدم نہیں اٹھا سکتا، ایک حرکت نہیں کر سکتا، لیکن جاندار کے اندر یہ صفت. اب جانداروں کو بھی اللہ نے سنگل سیلولر کو الگ پراپرٹیز دیں، ان کو ملٹی سیلولر بنایا تو الگ پراپرٹیز دیں، ان میں سے پلانٹس بنے تو ان کی اپنی خاصیت، ان میں حیوانات بنے تو ان کی اپنی خاصیت، ہر پودے کی الگ خاصیت، ہر پھول کی الگ خاصیت، ہر حیوان کی الگ خاصیت، ہر شے کی الگ خاصیت ہے. یہ ہر خاصیت اپنے آپ کو ظاہر کر کے اپنے خالق کے کمال کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے. اور ابھی تو ہم دنیا کے ہی اندر موجود چیزوں کو ابھی تک ہم نہیں پہچان سکے، ابھی تک ہماری فزکس، کیمسٹری، بایولوجی صرف دنیا تک محدود ہے. جب ہم اتنی بڑی کائنات کو دیکھتے ہیں تو کبھی خیال آتا ہے کہ اتنی بڑی کائنات میں خدا جانے کتنے اور قوانین فطرت ہیں جو ابھی ہمارا انتظار کر رہے ہیں، کتنے اور ایلیمنٹس اور کتنے کمپاؤنڈز اور پتہ نہیں کیا کیا ہے جو ہمارا انتظار کر رہی ہے. لیکن یہ جو اتنے ستارے، سیارے، ان سب کے اوپر موجود کمالات کو ذرا سا دو منٹ کے لیے سوچیں، صرف ابھی اس دنیا کی حد تک ہی سوچئے گا، اتنے ستارے ہیں، اتنے سیارے ہیں، اتنے پلینٹس ہیں، اتنے فاصلے ہیں، ان سب کے اندر کمالات کی ایک پوری دنیا بھری پڑی ہے. تو اتنے کمالات جس ذات سے ظاہر ہو رہے ہوں، اس کمالات رکھنے والی ذات کو کمالات کی تعداد کے اعتبار سے بھی لامحدود ہونا چاہیے، صفات کے اعتبار سے بھی لامحدود ہونا چاہیے. اب یہ وہ تسبیح ابتدائی ہے جو اشیاء نے کرنی ہے، لیکن کیا صرف یہ کرنی ہے؟ نہیں، چونکہ ان کے اندر ایک نو کا نقص بھی موجود ہے، اور بعض اوقات وہ اپنے اس نقص کو ظاہر کر کے بھی خدا کی تسبیح کو پڑھ رہے ہوتے ہیں. لہذا معصوم نے فرمایا نقض الجدر تسبیحہ، دیواروں کا گرنا ان کی تسبیح ہے، لکڑیوں کا ٹوٹ جانا ان کی تسبیح ہے. فرمایا یہ کون سی تسبیح ہے؟ کہا تسبیح اس کی یہاں پر اس انداز سے ہے کہ یہ ٹوٹنے کے بعد یہ بتاتی ہے میں ٹوٹ سکتی ہوں، میرا بنانے والا نہیں ٹوٹ سکتا. لہذا اللہ تبارک و تعالی نے ہر شے حتی اول مخلوق کی نسبت بھی اس فرق کو باقی رکھا ہوا ہے کہ ہر چیز ختم ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے، واحد خدا کی ذات ہے جو ختم ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتی. لہذا مخلوقات میں ان کو بقا صرف وہ چیز دے گی جتنی وہ خدا کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے. اب اگر کوئی خدا کے ساتھ 100% جڑا ہوا ہو تو اس کی 100% بقا تضمین ہے، لیکن بس فرق یہ رہے گا کہ اس کی یہ ضمانت خدا کی طرف سے ہے، خدا کی بقا اپنی طرف سے ہے. لہذا اہل بیت اطہار کے لیے ختم ہونا اور فنا ہونا متصور نہیں ہے، صرف امکان کی بحث ہے، صرف امکان کی بحث ہے. ہو سکتا ہے، ممکن، ہاں ممکن. ممکن کب ہوگا؟ جب یہ جدا ہو جائیں. اگر جدائی ممکن نہ ہو تو اس کا مطلب ان کے لیے فنا ممکن ہی نہیں ہے، ان کے لیے نہیں ہے. لہذا آپ غور کیجیے گا، جب یہ سب کچھ بنا دیا تو اب ہر شے اپنے رتبہ وجودی میں اپنے نقص کے ساتھ ظاہر کیا کرتی ہے؟ اس کمال کی طلب کو ظاہر کرتی ہے جس کمال سے یہ نکلی ہے اور صاحب کمال بنی ہے. لہذا اشیاء اپنے نقص کے ذریعے سے اپنے کمال کی طرف حرکت کرنے کی اپنی اس طلب کو ظاہر کرتے ہیں. ہر شے اپنی اس تسبیح کے ذریعے سے. بس غور کیجیے گا، ایک تسبیح کیا ہے؟ اس کے اندر موجود کمال، دوسری تسبیح کیا ہے؟ دوسری تسبیح اپنے اس نقص کو ظاہر کر کے، اپنے اس نقص کا اعتراف کر کے اس کمال مطلق کی طرف حرکت کرنا۔ لیکن اشیاء کی مشکل کیا ہے کہ یہ تھوڑا بہت تو جمپ کر سکتے ہیں، ایک درجے سے دوسرے میں جا سکتے ہیں، لیکن اصل مرحلے کو حاصل، اصل سیر کو حاصل نہیں کر سکتے۔ لہذا آپ، یہ ترقی ہوتی ہے جب جاندار بے جان کو استعمال کرتا ہے، تو کل تک جو بے جان تھا جاندار کے اندر آ کے خود بخود جاندار بن جاتا ہے۔ بھئی آپ کوئی بے جان چیز جب استعمال کرتے ہیں اور وہ آپ کی باڈی کا پارٹ بنتا ہے، تو باڈی کا پارٹ بننے کے بعد کیا تھا؟ اب تک حیات سے محروم تھا، آپ کے پاس آنے کے بعد اب صاحب حیات ہو گیا۔ بس کل تک جو صفت نہیں تھی اس نے آپ کے ساتھ حاصل کر لیا۔ اب اس حرکت نے یہ سمجھایا کہ کائنات کی اس ساری حرکت کے لیے کوئی ایسا صاحب کمال چاہیے جو ان سب کو نکال کر اپنے ساتھ اٹیچ کر کے ان کو آگے کی طرف لے کر جا۔ بس یاد رکھے گا، اب اس حرکت کو دینے کے لیے ضروری تھا، ضروری تھا اس حرکت کو، حرکت دینے کے لیے، یہ حرکت ایجاد کرنے کے لیے عالم دنیا کی پسترین چیز سے اللہ ایسا بنائے کہ جو صاحب کمال ہونے کی استطاعت رکھتا ہو۔ اب یہ پسترین مادے سے بنا ہوا ہوگا، لیکن جب یہ کمال حاصل کرے گا تو صرف یہ خود نہیں کرے گا بلکہ اپنے ساتھ ساتھ اس عالم دنیا کو بھی حرکت دے رہا ہوگا۔ لہذا اس نے فرمایا انی خالقا بشرا من طین، میں مٹی سے بشر بنانے جا رہا ہوں۔ پر شیطان یہیں سے دھوکہ کھا گیا، اسے ضرورت اور حرکت سمجھ میں نہیں آئی، وہ اسی پر ناز کرتا رہا کہ مجھے آگ سے بنایا ہے، میں افضل ہوں۔ وہاں خدا نے کہا کہ وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ دیکھو ابھی سجدہ نہیں کرنا، ابھی تو میں نے اسے مٹی سے بنایا ہے، یہ مبدا ہے اس کا جو پسترین ہے، لیکن جب میں اپنی روح اس کے اندر پھونکوں گا تب اس کو سجدہ کرنا۔ روح کو اللہ نے اپنے آپ سے نسبت دے کر وہ کمال عطا کر دیا کہ اگر شیطان اس روح کو دیکھ رہا ہوتا کبھی بھی دھوکہ نہ کھاتا، کبھی بھی دھوکہ نہ کھاتا۔ لہذا اس نے ظاہر پر نگاہ کر کے مٹی کو اپنے سے کم تر سمجھ کر بات یہاں ختم کر دی۔ خدا چاہتا کیا تھا؟ ایسا بھیجوں جو پسترین مادے سے بنا ہوا ہو لیکن آگے کی طرف حرکت کرنا چاہتا ہو، اس کے اندر یہ صلاحیت ہو۔ لہذا غور کیجئے گا، ہر شے کو اللہ نے اس کی ذات کی حد تک شعور اور ارادہ دیا ہے، ہر شخص کو دیا ہے۔ یہ جو ابھی میں نے کہا کہ ہر شے ایک خاص کمال کو ظاہر کر رہی ہوتی ہے، یہ ہم اور آپ نے یہ کمالات صرف کشف کیے ہیں، یہ قوانین کشف کیے ہیں، ہم نے کوئی قانون بنایا نہیں ہے۔ یہ فیژن اور فیوژن آپ ہائیڈروجن اور ہیلیم میں ہی کر سکتے ہیں، کسی اور گیس سے نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جو قانون دے دیا ہے آپ اسے صرف کشف کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، بنانے کی صلاحیت نہیں رکھ سکتے۔ یہ جو آپ اس قانون کو، اس تمام کے تمام رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کر رہا ہے، اس کا فالو کرنا بتا رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی شعور اس کے اندر موجود ہے۔ لیکن اللہ نے اس ساری چیزوں کے درمیان، اب آپ آئیں، جیسے جیسے ان کی ضرورت بڑھتی چلی گئی اللہ نے شعور کے مرتبے کو بڑھایا۔ لہذا سنگل سیلولر آرگنزم ہوتا ہے، اپنی زندگی کے پورے قوانین کو لے کر آتا ہے، ملٹی سیلولر اپنے قوانین کو لے کر آتا ہے، پودے کو پتا ہوتا ہے میں نے کیا کرنا ہے، ہر حیوان کو پتا ہوتا ہے میں نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، لیکن بس محدود علم کے ساتھ آتا ہے۔ ان تمام کے درمیان میں اللہ نے انسان واحد ایسا پیدا کیا کہ جس کو پسترین مادے سے بنانے کے بعد، اس کے جسم میں کوئی کمال نہ رکھنے کے بعد، اللہ نے اپنی روح تو عطا کی لیکن ساتھ میں کیا فرمایا؟ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے اس حالت میں نکالا کہ لا تعلمون شیئا، جو پروردگار شہد کی مکھیوں کو پیچیدہ ترین علم دے سکتا ہے، مکڑی کو پیچیدہ ترین علم دے سکتا ہے، چونٹیوں کو پیچیدہ ترین علم دے سکتا ہے۔ چونٹی کا دماغ کتنا ہوتا ہے؟ شہد کی مکھی کا دماغ کتنا ہوتا ہے؟ مکڑی کا دماغ کتنا ہوتا ہے؟ جو اتنے چھوٹے چھوٹے دماغوں میں اتنا کمپلیکس سسٹم رکھ سکتا تھا، وہ انسان کو مگر علم دے کر پیدا نہیں کر سکتا تھا، نہیں پیدا کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا چاہتا یہ تھا کہ اس کو میں علم نہیں عقل دے کر پیدا کروں۔ عقل کا تعلق روح سے ہے، اللہ نے روح کو جو ڈالی ہے اس روح کا کمال ہی وہ عقل ہے جو انسان کے اندر موجود ہے. اب انسان کو عقل دی اور وہاں سے انسان کو صرف نقص ہی نقص دیا، بس جیسے ہی یہ کمبینیشن جڑتا ہے یعنی عقل نقص کے ساتھ جمع ہوتی ہے، حرکت خود بخود ایجاد ہو جاتی ہے. عقل کا کام ہی یہ ہے نقص کو اپنے آپ سے دور کرے. اب یہ دوری کا راستہ جتنا صحیح ہوتا چلا جاتا ہے انسان کی حرکت الی المطلوب خود بخود بہتر ہوتی چلی جاتی ہے. لیکن چونکہ اللہ نے انسان کو ایسا خلق کیا ہے کہ وہ جانتا نہیں ہے، لہٰذا اس کی عقل صحیح ڈائریکشن میں حرکت کرتی رہے. اس کی رہنمائی کے لیے ایسا ہونا چاہیے کہ جو اس کی عقل کو صرف خدا کی طرف حرکت دے، اور پھر یہ ایسا سسٹم ہونا چاہیے جسے کوئی ہیک نہ کر سکے، جسے کسی اور طرف پھیر کر کوئی اور اپنی مرضی کی طرف نہ چلا سکے. لہٰذا اس نے معصومین کو خلق کیا. اب سمجھ میں آیا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سب کو سیر کے لیے خلق کیا. پھر باعث فی الامیین رسولا، جاہلوں کے درمیان میں اس نے رسول کو پیدا کیا. یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ، بس پیغمبر نے فرمایا ہم ہیں جو کہ ان کی تعلیم دے کر ان کو اس سیر کی طرف متوجہ کرتے ہیں، ہم انسانوں کو سیر دیتے ہیں، یہ ترقی کریں گے، ان کے ساتھ پورا عالم مادہ ترقی کرے گا. اسی ترقی کا نام وہ کمال ہے کہ جو انسانوں سے ظاہر ہونا ہے. اور یاد رکھے گا یہ کمال ظاہر نہیں ہوگا جب تک انسان اپنے اختیار سے امام معصوم کے پیچھے حرکت نہ کرے. لہذا پیغمبر سے لے کر گیارہویں امام تک جتنی کوششیں ہوئی ہیں وہ صرف یہ سمجھانے کے لیے تھی کہ جب تم اپنے اختیار سے اس حرکت کو اختیار کرو گے تو ہمارا بارواں ظہور کرے گا. آج جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے وہ مرحلہ پہلی مرتبہ آیا ہے کہ امام کے ماننے والے، حیدر کرار کے ماننے والے، 14 معصومین کے ماننے والے پہلی مرتبہ وہ حرکت کر کے دکھا رہے ہیں کہ پروردگار اب دنیا ہمیں جتنا مرضی مار لے، ایک کے بعد ایک قائد آئے گا، ایک کے بعد ایک سلسلہ جاری ہوگا، ہم وہ حرکت کر کے دکھائیں گے. اور جس دن یہ حرکت ثابت ہو گئی خدا پر اپنی حجت کو ظاہر کرنا واجب ہو جائے گا. لہذا یہ مت سمجھیں کہ یہ حرکت معمولی حرکت ہے یہ جو اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے. کیوں 1400 سال میں پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے کہ حیدر کرار کے ماننے والے حسین علیہ السلام کا نام لے کر کربلا کو اپنا معیار بنا کر اس طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں کہ آج پوری دنیا میں وہ امامہ نظر آ رہا ہے جو امام کی علامت ہے. ہمارے علماء نے یہ یاد رکھیے گا، یہ وہ امانتیں ہیں میرے عزادار بچوں نے، میرے عزادار بھائیوں نے، 1400 سال کربلا کی علامت علم کو اٹھا کر رکھا، تم نے اپنا فرض انجام دیا، ساری دنیا میں عزاداری کر کے تم نے کربلا کے علم کو پہنچایا. اب وہ وقت تھا کہ جب امامے کا وارث امامے کی نشانی کو دنیا کے سامنے لے کر آئے. تم نے شبیہ علم اٹھائی تھی، آج علماء شبیہ امامے حضرت امام حسین کو اپنے سر پر رکھ کے کربلا کی طرز پر اپنی شہادتوں کا ایک ہدیہ لے کر خدا کی راہ میں آئے ہیں. تم نے علم نہیں گرنے دیا، ہم نے امامہ نہیں گرنے دیا. جس دن علم اور امامہ جمع ہو جائے گا حجت کا ظہور خود بخود ہو جائے گا. لہذا اب اس علم اور امامے میں کوئی تفریق ڈالنے والا ہے وہ اپنے زمانے کے امام کا سب سے بڑا دشمن ہے. بس اس میں ہمارا کام اس وقت صرف یہ ہے کہ ہمارا عزادار علماء کی پشت کو محکم کرے. ہمارے علماء کا کام یہ ہے کہ وہ عزاداری کی اصل روح کو باقی رہنے دیں، اور عزاداری کی اصل روح انقلابیت سے خالی نہیں ہو سکتی. جو اس وقت عزاداری کو انقلابیت اور قیام اور تحریک سے جدا کر رہا ہے وہ عزاداری کا سب سے بڑا دشمن ہے. 1400 سال سے اسی لبیک یا حسین نے ہمارے عزاداروں کو، ہماری عزاداری کو زندہ رکھا. لبیک یا حسین کا معنی ہی یہ ہے کہ اپنی بہترین قربانیوں کو لے کر خدا کے حضور آ جاؤ. لبیک آواز کا نام نہیں ہے، لبیک عمل کا نام ہے۔ اور اب میدان عمل ہے، اور ہم اور آپ سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، اگر ہماری جانب سے حرکت نہ ہو تو امام تنہا رہ جاتا ہے۔ کربلا کیا ہے؟ کیا سید الشہداء کے زمانے میں افراد کی تعداد کم ہے؟ نہیں، تعداد بہت، حرکت کرنے والے 72 ہیں۔ باقی ائمہ کو چونکہ 72 بھی نہیں ملے، حضرت امیر ایک مرحلے میں نہیں کر رہے حرکت، کیوں؟ اس لیے کہ افراد ہیں۔ امام حسن مصطفیٰ کیا دکھا رہے ہیں؟ میدان میں جمع ہوئے ہیں، ایک کے بعد ایک بک رہا ہے پیسے کے بعد۔ کب تک کھڑے رہے؟ جب تک کہ دشمن کو شکست نہ دے دی، اور اس نے خود صلح کی درخواست نہیں کی۔ اس صلح کی درخواست کو سامنے رکھا، لیکن دوسری وجہ کیا ہے؟ اتنی تعداد میں افراد امام حسن کے ساتھ بھی نہیں۔ 1200 سال سے امام زمان کس بات کے منتظر ہیں؟ کتنے افراد چاہیے؟ یہ یاد رکھیے گا، ایک اپنی جگہ بحث ہے کہ خدا کی نظر میں صرف اچھوں کی تعداد مہم ہے، صرف حرکت کرنے والوں کی تعداد مہم ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی صرف اور صرف متحرک ان کو حساب کرتا ہے۔ لہذا کربلا میں اللہ کے لیے 72 کی تعداد مہم ہے، وہاں ہزاروں ہوں، لاکھوں ہوں، کروڑوں ہوں، خدا کے لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور آج اگر اس حرکت کے ساتھ ہم نے اور آپ نے حرکت نہیں کی تو عزیزوں، پھر ہاتھ ملنے کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں۔ حرکت کیا کرنی؟ کو میدان میں نہیں آنا، کو کودنا نہیں۔ جو کام آپ کر سکتے ہیں، جو کر سکتے ہیں، کسی کام کو اپنے چھوٹا نہ سمجھے، اس وقت نہ چھوٹا سمجھے۔ اگر آپ چھوٹا بڑا سمجھنے لگیں گے تو آپ کو کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کربلا میں حضرت عباس بھی باب الحوائج ہو سکتے ہیں اور جناب علی اصغر بھی باب الحوائج ہو سکتے ہیں۔ دونوں کی حرکت میں فرق ہے نا، ایک کا جہاد، ایک کی ایثار، ایک کی قربانی پوری کربلا پر غالب ہے، اور دوسرے کی حرکت عصر عاشور لبیک پر رونے سے شروع ہوئی۔ یہ حرکت ہے، اور میرے پاس تو تاریخ میں وہ حرکت بھی موجود ہے کہ کسی نے اپنی ماں کے پیٹ سے حرکت کی، ابھی شاید پوری طرح سے وجود بھی نہیں آیا تھا، اس نے لبیک یا امیر کہہ کر اپنی قربانی کو۔ میں نہیں جانتا کہ جناب محسن کی شفاعت قیامت کے دن کہاں ہوگی، جو ماں کے بطن سے لبیک کہہ رہا ہے، ایسی قربانی کس نے دی ہوگی؟ بابا کی شہادت نے سیدہ کو مدینہ میں ہی غریب کر دیا، غریب ہو گیا۔ خطبہ فدکیہ میں یہ سیدہ کی غربت کی آہیں ہیں کہ جب فرما رہی ہیں مجھے میرے بابا کے ارث سے محروم کر رہے ہو۔ لہذا آیت اللہ جوادی عاملی حفظ اللہ فرماتے ہیں، اہل بیت کے بعض مصائب اور درد ایسے ہیں کہ جنہیں تھوڑی سی سمجھ چاہیے، ہم تھوڑا سی عقل استعمال کریں گے تو انسان ساری رات بھی اگر روتا رہے نہ کم۔ یہ وہ درد ہے جو جناب سیدہ نے حضرت امیر کے متعلق محسوس کیا ہے، اور اس درد کی شدت کو دیکھتے ہوئے سیدہ نے پھر اپنے غموں کو، اپنے دردوں کو چھپانا شروع کیا۔ کیا درد ہے؟ جناب فضا نے آ کر بتایا کہ بی بی، اب مدینہ کے لوگ حضرت امیر کو سلام نہیں کرتے۔ شام کو جب حضرت امیر آئے حضرت کے پاس بیٹھ کر، ابو الحسن کچھ امیر کچھ پوچھنا چاہتے ہو؟ ہاں نبی کی بیٹی، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ سنا ہے مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ یہ کہنا تھا فاتح خیبر کی آنکھوں سے اشک، اور رو کر کہہ رہے ہیں، رو کر کہتے ہیں کہ نبی کی بیٹی بات اتنی ہوتی علی برداشت کر لیتا، نوبت یہاں آ گئی ہے کہ علی سلام کرتا ہے جواب نہیں دیتا۔ آیت اللہ جوادی عاملی کہتے ہیں کبھی اس فقہی مسئلے کو سامنے رکھنا کہ دین میں کس کے سلام کا جواب دینا ممنوع ہے، اس مسئلے کو سامنے رکھو گے تو حضرت امیر کے ساتھ یہ رویہ اور اس رویے کی تکلیف تمہیں محسوس ہوگی۔ یہی رویہ وراثت کے اعتبار سے جناب سیدہ کے ساتھ کیا، لہٰذا وہاں جا کر فرمایا مجھے میرے بابا کی وراثت سے کیا، میں اور میرے بابا ایک دین پر نہیں ہے، یہ آہ ہے، یہ غربت ہے سیدہ کی۔ لہذا فدق مانگنے نہیں گئی ہے، ظالموں کے چہرے سے نقاب اتارنے گئی ہے۔ فدق لے جس نے پوری زندگی جب تک فدق ملا رہا کبھی فدق کی ایک کھجور اپنے گھر میں استعمال نہیں کی، اسے فدق لے کر کیا کرنا تھا؟ فدق نہیں چاہیے، لیکن دفاع امامت اور ولایت کی منزل ہے۔ لیکن اس کوشش کے باوجود بھی سیدہ کو ہاتھ کیا آیا کہ اس دربار کے جس میں سیدہ کا احترام یہ تھا کہ سیدہ وارد ہو جائیں تو پیغمبر تمام مقت کے ساتھ کھڑے ہو کر دوڑ کر سیدہ کا استقبال کرتے رہے، سیدہ کھڑی رہی۔ کسی نے سیدہ کو حتیٰ بیٹھا، خود کھڑا ہونا بہت دور کی بات، جس کے لیے کائنات کا رسول کھڑا رہتا اسے بیٹھا دیتا ہے۔ سنت کی اتباع کرنے والے خدا جانے کہاں۔ لہذا عزیزان میں اب جب واپس آئی ہے تو سیدہ تکلیف میں ہے، لیکن کیا ہوا، یہاں فدق تو نہیں ملا، وہاں دوسرا مرحلہ یہ ہوا کہ حضرت امیر سے بیعت مانگنے کے لیے دروازے پر تجمع کر رہے ہیں۔ یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں سیدہ کو میدان میں آنا پڑا صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ جھگڑا کرسی کا جھگڑا نہیں ہے، یہ جھگڑا اقتدار کا جھگڑا نہیں ہے، اقتدار کا جھگڑا کرنے والے ہوتے تو سیدہ کو سامنے دیکھ کر پیچھے ہٹ جاتے، لیکن سیدہ کے ہونے کے باوجود دروازے کو آگ لگانا یہ بتا رہا ہے ان کی دشمنی علی سے نہیں تھی، دین سے تھی۔ لہذا دین سے دشمنی کو، دین کے دشمنوں کو بے نقاب کرنے کے لیے سیدہ دروازے پر آئی ہیں، اور آنے کے بعد ایک مرتبہ اعلان کر کے بتایا، لیکن آج جواب کیا ملا، وہ ان ہوا کرے۔ اور جب سیدہ نے دروازہ نہیں کھولنے دیا نا تو غصے میں آ کر حکم دیا دروازے کو آگ لگا دو۔ بس آگ تیار تھی، لکڑیاں تیار تھیں، لکڑیاں رکھ کر آگ لگا دی گئی، لیکن تاریخ نے لکھا ہوئے کہ سیدہ جلتے ہوئے دروازے کے پیچھے سے ہٹی نہیں ہے۔ جب دیکھا نا کہ سیدہ جلتے ہوئے دروازے کے پیچھے سے بھی نہیں ہٹ رہی تو غصے میں آ کر اتنی زور سے لات ماری۔ اب جب لات ماری، ابھی تک سیدہ دروازہ روک کر کھڑی تھی، کیوں؟ اس لیے کہ دروازہ محکم تھا، لیکن جب دروازہ جل گیا تو قبضے ڈھیلے ہو چکے تھے، لکڑی جل چکی تھی، جیسے ہی ٹھوکر ماری دروازہ اپنے قبضوں سے جدا ہوا، سیدہ جلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان آئی۔ میں نہیں جانتا، لیکن بعض عرفا نے، بعض علماء نے لکھا ہے، ارے صرف جلتا ہوا دروازہ اور دیوار نہ تھی بلکہ دروازے کے اندر موجود میخے، یہ میخے اور سیدہ کا پہلو۔ ارے پھر بھی جب سیدہ نے راستہ نہ چھوڑا، اتنی زور سے پشت در حضرت کے اوپر وار کیا، سیدہ کا پہلو ٹوٹا، محسن ساکت ہو کر شہید ہو گیا۔ سیدہ زمین سے ایک مرتبہ اٹھنا چاہتی ہے، ارے زہرا سے اٹھا نہیں جا رہا، لیکن آج سیدہ کی مظلومیت یہ ہے، کائنات کا مشکل کشا کچھ قدم پہ فاصلے پر ہے، لیکن سیدہ آج مشکل کشا کو مدد کے لیے نہ بلا سکی۔ بس ایک مرتبہ کہا، یا فضا خزینی، اے فضا اگر مجھے سنبھال۔ فضا نے سہارا دیا، سیدہ بلند ہوئی، ظالم اندر جانا چاہتے تھے، سیدہ ایک مرتبہ پھر راستہ روک کر کھڑی ہو گئی۔ تاریخ کہتی ہے ظالم نے ہاتھ اٹھایا، سیدہ کے ایسے تماچا لگا، سیدہ زمین پر گری،
علی کے رسے میں گلے میں رسی باندھی گئی، کھینچ کر لے جانا چاہتے تھے، سیدہ ایک مرتبہ پھر اٹھ کر سامنے آئی، لیکن اب ایک مرتبہ آواز دے کر کہتی ہے، خدا کی قسم اگر ابو الحسن کو نہ چھوڑا تو میں سر سے چادر ہٹا کر تمہارے لیے بد دعا کروں گی۔ بھئی یہ سننا تھا، ایک مرتبہ لوگ خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے، سیدہ علی کو بچا کر واپس لے آئی۔ بس عزیز و اتنا بتاؤ، کس نے آ کر کس کو کس چیز کا پرسہ دیا ہوگا؟ لیکن سیدہ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا، بی بی آپ کی بد دعا کے خوف سے یہ پیچھے ہٹ گئے، لیکن خدا جانے کربلا والے یہ کتنے بدبخت تھے، ارے چادروں کو چھیلا، خیموں کو جلایا، تمہاری بیٹیوں کو سر بنایا۔
الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔